العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد المبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ آپ کے علم ہے کہ یہ روسیہ کانفرنس کے نام سے ایک مجلس منعقد ہے اور یہ مہینہ بھی ربیع الثانی کا ہے جس میں عام طور پر قوت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور سوالات کی مجالس کی ہوتی ہیں. اگرچہ ان مجالس کو بھی لوگ میلادی کی مجلس کے نام سے موسوم کرتے ہیں. مجالس اس مہینے میں زیادہ تر اولیاء کرام کی اور خاص طور پر سرکار بغداد کی ہوتی ہیں، مگر لوگ کہتے ہیں میلاد کی مجلس. یہ صحیح ہے، میلاد کی مجلس کہنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس وجہ سے کہ میلاد کیا ہے، میلاد میں فضائل اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم. بس ایسی مجلس کو میلاد کہتے ہیں جس میں فضائل اور کمالات، اخلاق حمیدہ، کسی نہ کسی عنوان سے تذکرہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا. تو جب اولیاء کرام کے کمالات بیان کیے جائیں تو یہ بھی سب ہر مسلمان جانتا اور واحد بھی کہتا ہے کہ یہ اولیاء کون ہیں، یہ غلام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو ان غلاموں کے کمالات بیان کرنا وہ حقیقتاً اور سرکار ہی کے کمالات ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بھی ملا دیے کہ جن کے امتیوں کے یہ کمال ہو تو وہ نبی کیسے کمال والے ہوں گے. یہ ظاہر سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ جن کے نام لیوا ایسے ہیں تو وہ آقا کیسے ہوں گے. تو اس سلسلے میں پہلے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ دیکھیے، آپ کے تو قریب میں ہے کہ مزارات کے متعلق طرح طرح کے کتاب سے، اور یہ مزارات مچھلی کے ڈھیر ہیں، یہ قبریں ہیں، اور یہ پوجا، اور یہ دنیا بھر کی واقعات پر رفع کرتی رہتی ہیں. اور یہ صرف یہیں سے نہیں بلکہ کافی 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے جب سے تمام ایک گروہ جو ہے اپنی ساری کوششیں اس کام میں لگائے ہوئے ہیں کہ ان اللہ والوں کے ذکر کو کس طرح بند کر دے، ان مزارات کو بالکل ڈھا دے، اگر موقع ملے تو ان مزارات کو توڑ کے ختم کر دے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان محبوبان خدا کے دامانوں کو چھڑا دے. یہ ایک کوشش ہے، اور ان کے پاس جتنے راکٹ اور جتنے بھی بم ہو سکتے تھے سب انہوں نے مار دیے، اور انتہائی کوشش کر ماری، مگر اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ان مزارات پر لوگوں نے جانا چھوڑا بلکہ کثرت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پہلے کے مقابلے میں ہر مزار پر، ہر صاحب سلسلہ، ہر ولی کے دربار میں آپ دیکھیے تو بھیڑیں لگی ہوئی، رات و دن مجمع ہے. سارے بازار بند ہو جاتے ہیں مگر ان کا در کھلا ہوتا ہے، ہر 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی اللہ والا، قرآن پڑھنے والے وہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ سارے 24 گھنٹے ان کا دربار کھلا رہتا ہے. تو کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، تو کیوں نہیں ہوتی؟ آخر اتنی کوشش کرنے والے کچھ تو اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے، کچھ ان اولیاء کرام کے ذکر کو روکتے، کچھ بند کرتے، کچھ کر پاتے مگر کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اتنا زمانہ ہو چکا، ان اللہ والوں کا زمانہ آج کا تو نہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 470 میں پیدائش ہے، تو 950 سال کے قریب 936 برس سمجھ لیجیے پیدائش کو ہو گئے. خواجہ صاحب بھی تھوڑا سا ذرا سا کچھ بعد، اسی بالکل ایک زمانہ ہے دونوں کا. تو اور اولیاء کرام سینکڑوں سال کے ہیں کہ جن کے سینکڑوں صدیاں گزر گئی ہیں، اور اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی یاد ویسی باقی ہے، اور لوگوں کی عقیدتیں ویسی باقی ہیں، اور منع کرنے والے بھی اب 100 برس سے منع کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی عقیدت ہے ویسی کی ویسی. تو ہے اس میں کوئی خاص بات ایسی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں سے ان اللہ والوں کی عقیدتیں جاتی نہیں اور یہ کوشش کرنے والے اپنی کوششوں میں ناکام ہوتی ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ تو وہ حدیث نے بتا دی. تو بخاری کی حدیث ہے, آپ بخاری شریف کی حدیث سنیے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, وہ بندہ دنیا میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا. محبوب بناتا کیسے ہے وہ بھی بخاری میں ہی, کہ اللہ کسی بندے کو کیوں محبوب بنا لیتا ہے. تو دوسری حدیث میں ہے, وہ اللہ کو حدیث خودی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لفظ یتقرب الی بالنوافل, بندہ فرائض و واجبات کے بعد نفل عبادتیں کرتا ہے. فرض عبادتیں تو اللہ نے لازم اور ضروری قرار دی ہیں اپنے بندوں پر. بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں گے. تو یہ تو انسان کی ذمہ داری تھی, ڈیوٹی تھی, کہ جس خالق اور مالک نے اسے پیدا کیا ہے اس کے احکام کی فرمانبرداری کرے. یہ تو ہر انسان کی ذمہ داری تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ علماء اور یہ کرام تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے, اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا, وہ اللہ کی زمین پر رہے کیوں؟ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا اگر آپ کا نافرمان ہو, آپ کہتے ہیں گھر سے نکل جا, اپنے گھر میں بیٹے کو رکھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ تو خالق و مالک ہے, تو بندے اس کے اللہ کا حکم اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کی زمین پر کیوں رہیں گے؟ اس کی نعمتوں کو کیوں برتیں گے؟ وہ ساری نعمتیں بھی چھوڑے زمین بھی اس کی خالی کریں گے. تو زمین پر رہتے ہو تو مالک کے احکام فرما برداری کرنا ہے. تو یہ تو فرائض و واجبات میں تو کوئی ادھر کی کوئی گنجائش کا سوال ہی نہیں پیدا ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, فرائض و واجبات کے بعد نفل عبادتیں جب بندہ کرتا ہے تو وہ میری نزدیکی حاصل کر لیتا ہے, یعنی اوور ٹائم کرتا ہے. فرائض و واجبات کے بعد عبادتیں نفلی کرتا ہے, اس کی وجہ سے میرے دربار میں مقرب ہوتا جاتا ہے اور میرے قریب آتا جاتا ہے, میرا محبوب اور مقرب بنتا جاتا ہے. تو جب وہ قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعبدتہ, وہ اتنا میرے قریب آ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو یہ ہوا محبوب بنانے کا طریقہ بھی بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب ان بندوں کو بنا لیتا ہے کہ جو نفل عبادتوں میں اپنی زندگی لگاتے ہیں اور اس سے قربت الہی کی نعمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں اور پھر محبوبیت کا شرف انہیں مل جاتا ہے. تو اب آئیے اس حدیث میں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ جبریل فلاں بندہ دنیا میں میرا محبوب ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین, جو تیرا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب کیوں نہیں ہوگا؟ ہم بھی اس سے محبت کریں گے. تو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھی کہ جبریل تم ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندہ دنیا میں اللہ کا محبوب ہے, اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو. بخاری میں ہے یہ. تو ساتوں آسمانوں میں جبریل امین اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے, اے آسمان کے رہنے والے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو, اللہ تعالیٰ کا یہی حکم. تو یہ تو عالم بالا میں اس بندے کی محبوبیت کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب بنا تو سارے ملائکہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ عالم بالا میں ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں فیوجل له القبول فی الارض, اس عالم بالا میں مقبولیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زمین میں اسے مقبول بنا دیا جاتا ہے. انسانوں کے دلوں میں, مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عقیدت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور انہیں دنیا میں مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے. یہ ثمرہ ہوتا ہے, پھل اور نتیجہ ہوتا ہے عالم بالا کی مقبولیت کا. پہلے عالم بالا میں مقبول بنے, محبوب خدا بنے, اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ انہیں مقبول کر دیتا ہے. تو بات یہ تھی کہ ان اولیاء اکرام کو اللہ نے مقبول بنایا تھا. یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بنائے ہوئے بندے کو نامقبول بنائیں. تو جسے اللہ نے مقبول بنا دیا اسے کوئی نامقبول بنا نہیں سکتا ہے. اس وجہ سے یہ کوششیں چاہیں جتنی کر لیں مگر اللہ نے انہیں مقبول بنایا ہے, ان کی مقبولیت تم گھٹا نہیں سکو گے, اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے مقبول کو تم نہ مقبول کر ہی نہیں سکتے ہو, اس لیے یہ لوگ ناکام نہیں ہو, اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں, اس لیے کہ یہ مقبولان خدا ہیں, یہ محبوبان خدا ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں مقبولیت دی ہے اور بندوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. یہ تھی بخاری کی حدیث. اس اعتبار سے اولیاء کرام کی عقیدتیں مسلمانوں کے دلوں میں ہیں اور وہ آج تک صدیوں گزر جانے کے بعد ان کا نام لیتے ہیں, ان کے ادارے عقیدت اور ادارے محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں, اور جیسے اپنے کوئی مال خرچ کرتا ہے, کوئی رشت کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, یہ اللہ ان اولیاء کرام کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. ان اولیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر معلوم نہیں کتنے اولیاء کرام گزرے ہیں اور اب بھی ہوں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے, کبھی زمین خالی تو اولیاء اللہ سے ہوتی نہیں ہے, ایک طبقہ ہے اولیاء کرام کا وہ ہمیشہ دم دنیا میں رہتا ہے. ان میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام ہے اور وہ مقام ایسا ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ اجنبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اکبر خلفاء میں ہیں, وہ سب سے معظم خلفاء میں ہیں, حضرت خواجہ صاحب کے سب سے زیادہ عزت والے اور شرف والے خلیفہ ان کے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء, کیوں پیغمبر درمیان انبیاء, کہ حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اولیاء کرام میں ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء کرام میں, جیسے بختیار کاکی نے فرمایا, تو سارے انبیاء کرام میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں, تو غوث اعظم اولیاء کرام میں ان کو یہ مقام حاصل ہے. اور کیسا ہے یہ مقام, تو اس کے متعلق ایک بات میں پہلے عرض کر دیتا ہوں. حضرت علی حیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے خلیفہ اور بڑے محبوب خلفاء میں ہیں, وہ فرماتے ہیں اور واقعہ کہ میں ایک دن آیا حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے, تو دن کا وقت تھا, کہیں دور جہاں رہتے تھے وہاں سے زیارت کرنے آئے, تو پوچھا کہ کیا ہے, تو خادموں نے کہا کہ آرام فرما رہے ہیں, قلولہ فرما رہے ہیں دوپہر. تو ان خادموں میں وہ جانتے ہیں جو جب کوئی آنے والا کس مرتبے کا ہے, تو کوئی اگر خاص آدمی ہوتا ہے کہتے ہیں اٹھا دے ابھی سوتے میں اطلاع کر دے, ایسا کرتے ہیں یہ لوگ. تو جو خدام تھے انہوں نے کہا کہ ہم جا کے حضرت سے عرض کرتے ہیں, اٹھا دیتے ہیں کہ علی ایسی آئے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں حضرت نے ایسا مت کرنا, تم ان کا مقام نہیں جانتے, تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کا مقام کیا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے, تم جب وہ اٹھ جائیں گے تب میں مل لوں گا, اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوارین میں بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا. یہ حضرت علی حیثی نے فرمایا کہ حوارین میں بھی ان جیسا کوئی نہیں تھا, تمہیں معلوم نہیں ہے ان کا مقام, یہ حضرت علی حیثی کا قول تھا. وہ آگے کیا ہوا پھر بتاؤں گا, پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حوارین کا مقام کیا ہے, حوارین کیا ہے. تو حوارین کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے, قرآن کریم میں جگہ جگہ حوارین کا تذکرہ, من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ, عیسیٰ علیہ السلام نے حوارین سے کہا کہ کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے میں, کہا ہم مددگار ہیں. تو یہ حوارین عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص مومن تھے, ان کی امت کے مخلصین تھے. کیسے ایمان لائے تھے, مفسرین نے ان کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں, کیسے ایمان لائے تھے جو بھی ہو, مگر یہ خاص بڑے مخلص مومنین میں تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے اور ان کے حواری کہلاتے تھے, حواری معنی ساتھی ان کے, تو اس اعتبار سے یہ بڑے مخلص لوگ تھے. تو ایک قول یہ بھی ہے ان کے ایمان کا, وہ بھی ذرا سی ایک بات ان حوارین کی باتیں میں سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ حوارین کون لوگ تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ جب یہ ذرا سے بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی میں دنیا کا ہنر سکھا دوں, سارے انبیاء کرام اللہ والے اپنے ہاتھوں کی دستکاری سے کھاتے تھے, تو کہا کہ میں اپنے بچے کو بغیر باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے, تو میں اپنے بچے کو کوئی کام سکھا دوں. تو رنگ ریز کپڑے رنگنے والوں کی دکان تک پہنچائی گئی, اور پھر ماں کہ میرے بچوں کو بھی رنگوں کام سکھا دو, کچھ اپنے یہ پیسے کما لیا. سن کر اچھا, وہ پہلا ہی دن تھا, انہوں نے مختلف برتنوں میں رنگ بنا کے رکھا تھا اور کپڑوں کا ڈھیر رکھا تھا. انہیں معلوم تھا کہ کون سا کپڑا کس رنگ میں رنگنا ہے. وہ آڈر لیے ہوئے جیسے کپڑے تھے ویسے رکھے تھے اور رنگ تیار کر کے. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر سو لیں, آرام کر لیں, دوپہر کو اس کے بعد کپڑے سب کے رنگ دیں گے. تو وہ تو سو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, وہ سارے کپڑے اٹھائے اور ایک برتن میں سب ڈال دیے. وہ سو رہے تھے تو اب کپڑے سب ایک رنگ میں ڈوب گئے. وہ جو اٹھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کیا کیا تم نے, ارے بھائی آج پہلے ہی دن میں تم نے یہ کام کر دیا. اب کسی کا لال تھا, کسی کا پیلا, کسی کا کالا, کسی کا کیسا, اور تم نے سب کو ایک رنگ میں رکھ دیا, یہ کیا ہوگا. وہ غصہ ہونے لگے کہ تم نے آج ہی ہمارا نقصان کر دیا. تو اس طرح سر نے فرمایا کہ تم بگڑو مت بھائی, صبر کرو گا. ایک کپڑے کا کونا پکڑا, بولے بھائی یہ کون سے رنگ کا رنگنا. بولے کالا. تم نکالا تو کالا. اور ان کا اچھا تھا. دوسرا پکڑا, بولے بھائی یہ کون رنگ ہے. ان کا یہ پیلا رنگ نہ تھا. نکالا تو پیلا تھا. جتنے کپڑے تھے جیسے رنگ کے وہ کہتے رہے سب نکال کے رکھ دیے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا معجزہ تھا. یہ حوالین وہی رنگریز لوگ تھے جو کپڑا رنگا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بچہ تو عجیب بچہ ہے, ہم تو اس پہ غصہ کر رہے تھے, مگر اس کا تو کمال یہ ہے کہ ابھی بچپن میں یہ عالم ہے, بڑا ہوگا تو کیا ہوگا. تو وہ اسی وقت سے ان سے عقیدت مند ہو گئے تھے. یہی حوالین ہے, بات کو یہ حوالین کہلائے. ایک قول تفسیروں میں یہ بھی ہے. خیر, تو ان حوالین کا قرآن میں تذکرہ ہے. وہ قرآن میں کیا بتایا حوالین کے بارے میں؟ تو سورہ یاسین میں اکثر بذات جانتے ہیں, سورہ یاسین میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انطاکیہ ایک شہر تھا, وہاں کے لوگ کافر تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. تو اذ ارسلنا الیہم اثنین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دو آدمیوں کو وہاں بھیجا تھا. تو اللہ فرماتا ہے اذ ارسلنا, ہم نے بھیجا تھا. وہ بھیجا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے. وہاں انطاکیہ شہر میں عیسیٰ علیہ السلام نے انہی حوالین میں کے دو آدمیوں کو بھیجا تھا. ایک کا نام صادق اور ایک کا نام صدوق تھا. ان دونوں کو انہوں نے بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کر کے کافروں کو دین کی تبلیغ کرو. تو اسے اللہ نبی کا فعل اللہ کا فعل ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین, ہم نے ان کی طرف دو آدمیوں کو بھیجا تھا. سنا تو یہ دونوں وہاں گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے تین معجزے قرآن میں بالکل مشہور ہیں. ویسے اور بھی معجزے ہیں اس کے قرآن میں, مگر تین ایک ساتھ جگہ جگہ قرآن نے بیان کی ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبری الاکمہ والابرص ویحیی الموتی. عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کو اکیارہ کر دیتے تھے, برف کے داغ والے کو شفا دیتے تھے, اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ قرآن کے الفاظ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ ایسا کرتے تھے. اور خود عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ بھی قرآن میں. انہوں نے کہا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتا, میں یہ کام کرتا ہوں کہ اندھوں کو اکیارہ کرتا ہوں, میں برف کے داغ والوں کو شفا دیتا ہوں, اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا عیسیٰ کرتے ہیں. کیونکہ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں. تو کیا بات معلوم, مردے کو زندہ کرنا کس کا ہے؟ بے شک اللہ کا ہوں. بیمار کو اچھا کرنا کس کا ہے؟ اللہ کا ہوں. اور برف کا دار یا اندھے کو اکیارا کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام. بے شک اللہ کا کام, مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کام عیسیٰ کرتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کرتا ہوں. تو بات یہ ہوئی کہ کام بات ہی وہ اللہ کے, اللہ جس کو اختیار دے دیتا ہے وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں. تو اللہ کے اختیار دیے تھے, اللہ جس کو اختیار دیتا وہ کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جب مردہ زندہ کرنے کو کہتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں, قرآن کے الفاظ میں اللہ کہتا ہے عیسیٰ کرتے ہیں. ہم اگر کہیں کہ غوث اعظم کرتے ہیں کہتے شرک ہو جائے گا. ارے بھائی قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہی تھے نا. اللہ تو نہیں تھے مار اللہ, وہ تو عیسیٰ ہی کہتے ہیں. اللہ مسلمان کو اللہ نہیں کہتا ہے, مسلمان تو عبداللہ کہتا ہے. اللہ کے بندے تھے. تو اگر ایک بندے کی طرف انسانوں کی نسبت کی جا سکتی ہے, فائل بن سکتے ہیں, تو اور اولیاء کرام بھی بن سکتے ہیں. اس میں اعتبار کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہمارے عقیدے کتابوں میں شرع عقائد جو سارے دنیا میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کرامات الاولیاء معجزات للانبیاء. اولیاء کرام کی کرامتیں وہ انبیاء کرام کے معجزات ہی ہوتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور وہی بات جب ولی کے ہاتھ سے دکھائی دے جائے تو اس کا نام کرامت ہو جاتا ہے. تو لہذا تو اتنی بات قرآن سے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کرتے تھے, مگر سنیے کہ اور کیا ہوتا تھا. تو یہ جو دو آدمی عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے سورہ یاسین میں, جس کا تذکرہ میں نے بتایا کہ درسنا الحمد میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے دو آدمیوں کو بھیجا, یہ وہاں گئے تو ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ایک حبیب نجار ایک آدمی تھے وہ راستے میں ملے شہر کے قریب. تو انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم اجنبی آدمی یہاں کیسے آئے, کون ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہاں لوگوں کو ہدایت کرنے آئے. تو انہوں نے کہا اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے ہوئے, بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں بھیجا ہے, کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی کا جو معجزہ تھا ہے نا کہ برف کے داغ والے کو, انہوں نے دونوں نے یہ دونوں حواری ان کے تھے, یہ صادق اور صدوق جو تھے حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, یہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تو انہوں نے بھی وہاں جا کے یہ کہا کہ ہم بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں. اچھا تو حبیب نجار نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے, میرا بیٹا دو برس سے بیمار پڑا ہوا ہے, حکیم عاجز آ چکے ہیں, اگر تم اسے اچھا کر دو تو میں تمہیں جانوں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہو واقعی صحیح ہے, تو چلو میرے گھر. انہوں نے کہا لے چلو بھائی, تو مسافر تو تھے لہٰذا وہ حکیم اپنے گھر لے گئے. انہوں نے بچے کو دیکھا, اللہ سے دعا کہ بچہ فوراً اچھا ہو گیا. یہ امتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے, یہ حواری ہیں دونوں. چلیے تو حبیب نجار تو ایمان لے آئے اسی وقت, انہوں نے کہا بھائی یہ تم بھی سچے, تمہارا نبی بھی سچا, جن کے تم بات کہہ رہے ہو وہ بھی سچے ہیں اور تم بھی سچے ہو. یہ شہرت ہو گئی کہ صاحب ایک عجیب دو آدمی آئے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ بتاتے ہیں اور انہوں نے فلاں کے بیٹے کو اچھا کر دیا. تو بادشاہ بت کافر تھا اور وہ بتوں کا پوجا کرنے والا تھا, جب اس کو یہ خبر ملی تو اس نے کہا یہ تو میرا تب کاروبار ختم کر دیں گے, یہاں آ کے میرے مذہب کو مٹا دیں گے, اگر ایک اچھا کیا چرچا پھیلے گا لوگ ان کے پاس بیمار آنے لگے تو جب بڑھنے لگیں گے اور یہ ایسے کرامتیں دکھائیں گے تو لوگ ان کی مان لیں گے, میری کوئی نہیں سنے گا. اس نے ان دونوں کو بلا کے جیل میں بند کر دیا, یہ دونوں قید ہو گئے. اب یہ قید ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا فأرسلنا لثالثين, ہم نے تیسرے کو بھیج کر ان کو ان دونوں کو قوت دے دی. تو تیسرے کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا, ان کا نام تھا شمون. ان سے کہا بھائی اب تم جاؤ پہلے ان دونوں کی خبر جا کے لو اور وہ مصیبت میں ہیں, جا کے انہیں کی حصہ چھڑانے کی کوشش کرو اور وہاں ہدایت کرنے کی تدبیر کرو. تو یہ گئے, یہ بہت ہوشیار آدمی تھے, یہ اس شہر میں وہ انتقام پہنچے. تو یہ جا کر کے کہیں مسافرخانے وغیرہ ہم ٹھہر گئے, مگر کوئی ابھی دین کی بات کچھ نہیں کرتے ہیں, نماز وماز تو چپکے سے پڑھ لیتے ہیں مگر کسی سے کچھ عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں, اور ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہیں, حکومت کے اراکین سے وزراء وغیرہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, گفتگو ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے اندازہ کیا کہ یہ آدمی بہت کوئی عقل مند ہے, یہ تو بڑے کوئی عجیب آدمی آئے ہیں اور بہت ہوشیاری کی باتیں کرتے ہیں, یہ مذہب کی بھی کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے. ہوتے ہوتے ان کی شہرت اتنی ہوئی کہ بادشاہ تک ان کی رسائی ہو گئی اور اس نے بلا لیا کہ ایسے مشہور آدمی آئے تو ہمارے یہاں بلا لو. چنانچہ بادشاہ کے مقربین میں خاص لوگوں میں ہو گئے, اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور اس کے وزارت کی طرح یہ اپنے مشورے میں شریک ہونے لگے. جب کچھ دن میں انہوں نے سمجھ لیا کہ بادشاہ کو میرے اوپر بھروسہ ہو گیا اور اب اگر اس سے میں کچھ کہوں گا تو وہ مان لے گا میری بات, تو انہوں نے کہا بھائی میں نے سنا ہے کہ تم نے دو آدمیوں کو جیل میں بند کر رکھا, ان کا کیا معاملہ ہے, تو کیا کہتا تھا بند کیا؟ بولے ہاں ہاں میں نے بند تو کیا. کہ بھائی تم نے کچھ ان سے پوچھا تھا؟ تو کہا کہ نہیں میں نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں, وہ آ کے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے تھے میرے دین کے خلاف, میں نے ان کو بلا کے بند کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو اچھی نہیں ہے, یہ سیفٹی آرڈیننس تو ٹھیک نہیں ہے, کچھ موقع اسے صفائی کا ملنا چاہیے تو تمہیں بلا کے پوچھنا چاہیے, تو ان کا ابھی بلا لو, چلو بلا. تو یہ تو سمجھ رہے تھے کہ عباس کا میری باتیں مان رہا, تو بلایا گیا, وہ دونوں آئے تو انہوں نے پہچان دیا کہ یہ کون ہے, تو اب تینوں تو ساتھ کے تھے, یہ بھی آواز انہوں نے کہتے. خیر تو اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں, یہ اس کی بادشاہ کی طرف اجنبی بن کے پوچھیں بھائی آپ کہاں سے آئے. ان کا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بھیجا تھا. اچھا تو پھر کاہے کے لیے بھیجا تھا؟ ان کا اللہ کا دین پھیلانے کے لیے ہم نے, اور شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس کہ انہوں نے تمہیں بھیجا تھا؟ تو ان کا مطلب ہم اندھوں کو اختیارہ کر دیتے. تو پہلی شفا کی بات تو بہت ہی تھی بیماروں کو اچھا کرنے کی, اب انہوں نے کہا کہ ہم اندھوں کو آنکھ والا کر دیتے ہیں.
یہ تو عجیب بات ہے,
یہ تو طبیب بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے. مادرزاد اندھا, ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کو آنکھ والا کر دیتے ہیں, تو بلاؤ کسی اندھے کو, دیکھو بھائی. تو عام تفسیروں میں تو لکھا ہے کہ ایک اندھا لایا گیا تھا, مگر بار بار تفسیروں میں لکھا ہے کہ اندھا بھی ایسا چھاٹ کر لائے تھے کہ اس کی ایک آنکھ تھی نہیں, اندر اس کے آنکھ کے اندر جو پتلی ہوتی وہ پتلی نہیں تھی. آنکھ گڑا ہو جاتا ہے بعد پیدا ہوتے ہیں کہ اندر دبی ہوئی ہوتی, یا آنکھ کے اندر جو پتلی گول ہے یہ تھی نہیں اس کی آنکھ میں. تو یہ لائے, بولے کہ بھائی اگر اس کو اچھا کر سکتے ہو تو واقعی ہم جانے کہ تمہارے نبی بھی ٹھیک ہے, تم بھی ٹھیک ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بہت کچھ ہے. تو مٹی کی یہ گولی بنائی اور آنکھ پھاڑ کر کے اس میں مٹی کی گولی رکھی اور آنکھ پر ہاتھ پھیر کر کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو آنکھ والا کر دے. تو تفسیر والے کہتے ہیں کہ وہ اس مٹی کی گولی سے دیکھنے لگا. یہ حواری ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. اچھا جب دیکھنے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اب تو معاملہ, اب تو ان کو جھٹلانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. تو اب میرا دین تو گیا تو ابھی کوئی صورت اور بناؤں. تو آخر بادشاہ دنیا دار تھا, بڑا ہوشیار تھا, کہنے لگا نہیں بھائی کس سے بڑھ کے کوئی بات بتاؤ. انہوں نے کہا تھا کس سے بڑھ کے یہ کہ مردہ زندہ کر دیتے ہیں. اچھا ہاں یہ بات مان لوں گا میں, اگر باقی مردہ زندہ کر دیتے ہیں تو ہم دکھا دیں. کہا لاؤ بھائی مطلب پرانا سا مردہ دیکھ کے لاؤ. تفسیر والے کہتے ہیں 7 دن پہلے ایک آدمی مرا تھا جس کا باپ نہیں تھا, کہیں پردیس میں تھا, اس کے انتظار میں 7 دن سے اس مردوں کے رکھے ہوئے تھے, اور جو سر چکا تھا اس کو اٹھا کے لیا ہے, بولے اس کو زندہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ جو کرتا ہے وہ خالق و مالک کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم بھی وہ دعا کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. انہوں نے اللہ سے دعا کی, وہ مردہ باقی زندہ ہو گیا. جب زندہ ہو گیا تو اب بادشاہ اسے کہتا ہے ارے کیسے یہ زندہ ہو گیا, مرا تھا باقی مرا ہوا تھا نا, کہیں سکتے وقتے میں تو نہیں پڑا تھا, کیا کہتا ہے. کہنے ارے 7 دن ہو گئے مجھے مرے ہوئے, میں تو جہنم کی اتنی آگ کے اندر تھا کہ سخت عذاب میں مبتلا تھا, یہ زندہ ہو گیا اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جس دین پر میں مرا ہوں وہ جہنم میں جانے کا دین ہے اور وہ تباہ کر دے گا, اور تم ان لوگوں کے کہے پر ایمان لے آؤ, یہ سچے ہیں اور ان کے کہے پر ایمان لے آؤ, میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو زندہ ہوا کیسے, پہلے سے یہ تو بتا تو زندہ کیسے ہو گیا. کہنے لگا کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک بہت خوبصورت نوجوان نیچے کو جھانک کے دیکھا, اور انہوں نے ان تینوں کی سفارش اللہ سے کی تو اللہ نے مجھے زندہ کر دیا. تو اس نے کہا بھائی تین کون تھے؟ کہنے لگا دو یہ جو کھڑے ہیں ایک وہ تمہارے پاس بیٹھا ہے. ارے اب تو بات ان کی پکڑ رہی, وہ تو ابھی تک بادشاہ کے مقرب بنے. اس نے کہا کہ تین کو کی سفارش اس اللہ کے بندے نے کی تھی کہ جو آسمان میں ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا تھا اس کی وجہ سے. تو اب وہ بادشاہ نے سمجھ لیا. تو بادشاہ سے اب یہ تو جو چمون تھے ابھی تیسرے والے, یہ بادشاہ کو غصہ کرنے لگا. تو اس نے کہا نہیں تم سمجھو, ایک بات سمجھو, یہ بتاؤ کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کا کوئی ایسا ہی کام کر دے تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں نا, ان کے مقابلے میں دکھا دیں گے بھائی یہ بھی کر سکتا ہے. وہ کہنے لگا کہ بھائی تم سے چھپانے کی بات نہیں, تم تو میرے خاص آدمی, وہ تو کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ان کا خدا یہ کام کر سکتا ہے, تمہارا معبود کچھ نہیں کر سکتا ہے, تو ایسے معبود وہ کائے کو پوچھو جو کچھ بھی نہ کر سکے, ایسے کو نہ پوچھو کہ جو کر سکتا ہے. تو وہ ایمان لے آیا. تو یہ تھے حوالین جن کا سورہ یاسین میں تذکرہ ہے کہ پہلے دو گئے تھے پھر تیسرا گیا تھا, یہ تینوں حوالین. انہوں نے یہ کر کے دکھایا جو مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے تھے, کرامت انہوں نے دکھائی, اور یہ کہا کہ بیمار کو اچھا بھی کیا, اندھے کو اکیارا بھی کیا, مردے کو زندہ بھی کیا. حضرت علی ہیتی نے کہا کہ حوالین میں بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا, انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان میں بھی کوئی ان جیسا نہیں تھا. یہ تو حضرت علی ہیتی کی بات تھی. اب حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے, باہر تشریف لائے. تو ہمارا تو مطلب یہ ہے, اور ہمارے سمجھتے ہیں مسلمان ہی کا یہی مطلب ہے. اب جو نہ مانے وہ تو اسلام کا نام ہی لینا چھوڑ دیتی ہے, حدیثیں مری پڑی ہیں. حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم تمام انبیاء کرام کا، یہ بخاری مسلم ہر کتابوں میں حدیث ہیں، فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم تمام انبیاء کرام کی ساری جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارے دل نہیں سویا کرتے ہیں، لا تنام قلبی، ہمارا دل نہیں سوتا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، یعنی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل سے علم کا سب کچھ وہی ہوتا رہتا ہے، علم جاننا جو ہے وہ دل کا کام ہے، تو سوتے میں اور جاگتے میں انبیاء کرام کے علم میں کوئی فرق نہیں آیا کرتا ہے، صرف آنکھوں سے دیکھنے میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا، ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کا بھی یہی کمال ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہیں مگر آنکھیں سوتی ہیں، ان کے دل نہیں سویا کرتی۔ تو حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے بات عجیب لائے، تو علی یہی تھی تو پہلے کہہ چکے تھے جو بات، تو آپ نے فرمایا کہ علی یہی تھی تم نے کیا کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا کہ حوالین میں میرا جیسا کوئی نہیں ہے، یہ کہا تھا تم نے؟ ان کا حضور میں نے عرض کیا تھا، فرمایا کہ تم نے کیسے یہ بات کہی، ہم عیسویون وانا محمدیون، ارے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بنی ہیں اور میں محمد رسول اللہ کا امتی بنی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو خود امتی بن کر آنے والے ہیں، تو میں ہوں خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ولی، اور وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے امتی ولی، تم نے ان کو میرے مقابلے میں رکھا ہی کیا، کے لیے یہ مقابلہ ہی کیوں کر رہے تھے، وہ کیسے میرا برابر ہو سکتے ہیں، وہ عیسوی ولی ہیں اور میں محمدی ولی ہوں، میں اللہ کا ہوں، محمد رسول اللہ کا امتی ولی ہوں۔ یہ حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تو یہ ہے مقام حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو خود فرماتے ہیں اور حوالی ان کے بعد، اور حوالی ان کا آپ نے حال سن لیا، تو حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کا کیا کہنا ہوگا، اور پھر یہ کمال کیوں نہ ہو۔ ابھی آپ نے سنا یہ مشہور مقولہ ہے کہ آپ نے فرمایا ان قدم ہی آدھے اللہ رحمت کل ولی، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ تو مشہور مقولہ ہے، اور بھرے یہ کوئی چھپ کر تھوڑی کہا تھا، سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں کہا تھا، سب کے سامنے کہا تھا۔ اور اس وقت لوگ ہر وقت اللہ والوں کے بھی تنقید کرنے والے رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ خامخواہ میں ولی بنا ہوا ہے، دیکھیں اس میں ہے بھی ولایت ہے نہیں ہے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہیں سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیں بڑے افسوس کی بات جو ہے وہ یہ کہ مسلمان جس کو ولی کہتے ہیں، میں جس کے فضائل بتا رہا ہوں، میں اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ اس بات میں بھی بتاتا ہوں، تو یہ ولی وہی ہوتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایماندار ہو اور متقی پرہیزگار، یہ دو شرطیں تو قرآن نے بتا دی، تو ایماندار اور متقی کو ولی کہتے ہیں، تو کوئی بے ایمان تو کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے اہل سنت کے علاوہ کسی مذہب میں کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی دکھائی نہیں سکتا کسی کے پاس ولی ہے، ولی ہے تو اہل سنت میں، اس لیے ایمان انہیں کے پاس ہے، تو ایمان کے علاوہ جو دامن مصطفیٰ جس نے چھوڑ دیا وہ ولایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ولی ہوتے ہیں تو اہل سنت میں ہوتے ہیں، ساری درگاہیں اہل سنت کی ہیں، دنیا بھر میں ساری خانقاہیں ساری درگاہیں اولیاء کرام کی وہ سارے اہل سنت کی ہیں، اس لیے وہ اہل سنت تھے، اور پھر متقی پرہیزگار ہو۔ تو اگر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے تو وہ بھی ہرگز ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج کل مشکل معاملہ یہ ہو گیا کہ ان اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے اللہ والے بہت ہو گئے، جھوٹ دعویٰ کرنے والے وہ ایسے بہت سے بندے ہو گئے کہ کار شیطان ان کو نامت ولی، کام تو شیطانوں کے کرتے ہیں اور نام رکھتے ہیں اپنا ولی، ہے نا، تو یہ ان لوگوں نے ان اللہ والوں کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ اگر یہ دھوکے باز نہ ہوتے تو اللہ والوں کو کوئی تنقید کرنے والا بھی نہ ہوتا، مگر اب آج کل زمانہ ایسا ہے کہ وہ ایسی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ اللہ بھیس بناتے ہیں اولیاء کرام کا اور کام شیطانی کے کرتے ہیں، آئے دن اخباروں میں آتے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، بھائی آپ خرافات گانا بجانا تا اور دنیا بھر کی عورتیں سے بے پردہ اپنے مرید ہو رہی ہیں، عورتیں پیر دبا رہی ہیں، آتا دنیا بھر کی شیطانی ہوتی رہتی ہیں، اور کہتے ہیں بزرگی کا دعویٰ، کوئی کہتا ہے نماز، کہتے ہیں نام معاف تو ہم کعبے میں پڑھ لیتے ہیں، اچھا تو نماز تو کعبے میں پڑھتے ہیں، البتہ کھانا مریدوں پہ کھاتے ہیں، نذرانے مریدوں سے لیتے ہیں، اس وقت یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں کھانا بھی کھلا دیتا ہے بیٹھے بیٹھے، اللہ ہمیں ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، وہاں مجھے ہوتے چندے بھی لیتے ہیں، نظرانے بھی وصول کرتے ہیں، نماز پڑھنے وہ قاضی اللہ کعبے میں چلے جاتے ہیں، تو وہ شیطان ہے۔ تو حضرت بھائی حضرت بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک مرید ان کے پاس آیا تھا، خادم تھا، کچھ دن تک خادم رہنے کے بعد مہینے دو مہینے کتنے نہیں ٹھہرا، اس کے بعد جانے لگا، مرید نہیں تھا ویسے خادم آیا تھا، جانے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اتنے دن سے میرے پاس تھے، نہ تم نے کچھ کہا نہ مجھ سے کچھ بات کی، تو آخر کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے، کچھ کہو بھی۔ تو سیندر حضور میں اللہ والوں کی تلاش میں نکلا تھا، تو آپ کا نام سن کے بھی آپ کے پاس آ گیا تھا، مگر آپ نے کوئی کمال نہیں دیکھا میں نے، تو نہ آپ کبھی ہوا میں اڑ رہے تھے، نہ کبھی پانی پہ کوئی مسلح ڈال کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے، تو کوئی بات تو آپ نے دیکھی نہیں، اس وجہ سے میری سمجھ میں کوئی بزرگی کی بات نہیں آئی، میں چلا جا رہا ہوں۔ تو بھائی یہ کون سا کمال کی بات تھی، مکھی اور مچھر بھی تو ہوا میں اڑتے ہیں، اگر کوئی آدمی اڑ جاتا ہے تو یہ کمال کی بات ہوگی، تو مکھی اور مچھر بھی کرتا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ بھائی پانی میں سوکھا ہوا گوبر پانی کے اوپر ڈال دو وہ بھی تیرتا رہتا ہے، تو اگر انسان پانی پہ تیرتا چلا جائے تو یہ کمال کی بات ہے، جو سوکھا گوبر بھی کر دیتا ہے، یہ کون سے کمال کی بات ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہے، تو تم اتنے دن میرے پاس رہے، مجھ میں کوئی کام خلاف شرع بھی دیکھا، کوئی خلاف سنت کام بھی تم نے میرا دیکھا ہو تو تم مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا صاحب وہ تو کوئی کام خلاف شرع بھی، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی ولایت کی پہچان تو یہی ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم ہو، یہی ولی ہوتا ہے، اور جو دین شریعت محمدیہ پر عمل نہ کرتا ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے ہوا میں اڑے اور چاہے پانی میں تیرے، کچھ نہیں۔ تو لہذا تم نے پہچان غلط کرا رکھی ہے، تو یہی آج ہمارا حال ہے، ہم پہچانے ولی کی ڈھونڈنے کے لیے ننگا پھر رہا، ارے صاحب یہ تو پہنچا ہوا بالکل، سینکڑوں کار والے پیچھے پیچھے دوڑے چل رہے ہیں، اور ننگا پڑا ہوا ہے، اور صاحب وہاں کیا کہنے ہیں، بہت بزرگ ہیں، تو ہر پاگل کو ولی بنا دیا۔ تو ہم یہ کبھی نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں شریعت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے، سوائے شرع کو ہم دیکھتے ہی نہیں، ہم تو اس کی ایسی یا کچھ مسلم کے قسم کی کچھ باتیں دکھا دے، تو یا کوئی عامل ہو وہ عام تقریر کا کوئی عمل کر لے تو ہاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور باقی شریعت پر عمل کرتا نہیں کرتا یہ دیکھتے نہیں۔ تو یہ تھی وجہ کہ جس سے اللہ والوں کو بدنام کیا گیا۔ خیر تو میں بات کر رہا ہوں جو واقعے میں متبع شریعت ہیں، ایماندار اور مستقی پرہیزگار ہیں، جنہیں قرآن ولی کہتا ہے، تو ان کی بات کر رہا تھا۔ تو لہٰذا کے غور سے آدم اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی تو لوگ کچھ ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ کیا ہے، اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے یا نہیں، یا ایسی اپنی بڑائی میں ایسی بات کہہ دی، تعلی کہلاتی ہے کہ انہیں اپنے آپ کو بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی، بھائی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو تنظیم کرنے والے تھے، امیگوئیں بھی کچھ کرنے والے تھے، اہل اللہ اولیاء کرام تو جانتے تھے، انہوں نے تسلیم کر لیا، انہوں نے گردنیں جھکا دی، مگر جو تنقید کرنے والے تھے وہ چچوپن میں تھے۔ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں ہیں، اور ان کے متعلق شیخ محدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کانا کثیر الرؤیا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ اکبر کو حضور کا دیدار بہت ہوتا تھا، خواب میں بہت کثرت سے حضور کو دیکھا کرتے، یہ ان کا کمال یہ تھا کہ کوئی رات شاید خالی جاتی ہو ورنہ حضور کا دیدار انہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہ سوئے رات میں تو انہیں پھر حضور کا دیدار ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے کہ عبد القادر نے آج بات اتنی بڑی کہی ہے کہ ان قدم ہادی اللہ رقبت کل ولی حل و محکم کیا، کیا یہ کہنے میں حق پر ہیں، یہ انہوں نے بات صحیح کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے، وہ حق بات بول رہے ہیں یا غلط بات ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو حضور سے انہوں نے سوال کیا، تو حضور نے فرمایا کیف الا، وہ کیوں نہیں کہیں گے یہ بات، وہ انا آ رہا ہو، میرے منظور نظر ہیں، میری نظر کرم ہے ان کے اوپر، وہ کیوں نہیں یہ بات کہیں گے، وہ تو میرے خاص آدمی ہیں، بہوا محسن پیا، وہ اس کہنے میں حق پر ہیں، انہوں نے جو کہا ہے حق کہا ہے، اور وہ میرے منظور نظر ہیں، وہ کیوں نہیں یہ بات کہیں گے۔ تو یہ حضرت شیخ اکبر نے صبح کو سنا دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ حق پر ہیں، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ان پر نظر کرم ہے۔ تو یہ تھے، چونکہ حضور کی نظر کرم تھی تو پھر کیوں نہ وہ ایسی بات کہتے، کیسی نظر کرم تھی حضور کی۔ تو ابھی آپ نے سنا، انہوں نے ذرا سا اشارہ کیا تھا کہ حضور نے لبے دان لگایا تھا اور جاگتے میں لگایا تھا، جو واقعات سے بیت الاسرار وغیرہ میں لکھا اس میں خواب کا نہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیداری کی بات نہیں. تو ابھی میں دوسرا واقعہ آپ کو بتاؤں گا. فرماتے ہیں کہ میں تو تھا بغداد کا رہنے والا, جیلان کا رہنے والا تھا, وہاں کی زبان فارسی تھی اور بغداد کی زبان عربی تھی. تو فارسی مادری زبان تھی, کوئی مادری زبان والا دوسری زبان کو کتنا ہی پڑھ لے مگر ویسی نہیں بول سکتا ہے جیسی مادری زبان بولتے ہیں. آپ کتنا ہی انگریزی پڑھ لیجیے, انگریزوں کی طرح تھوڑی بول سکیں گے نہ. ہم آج کتنی اتنی عربی پڑھاتے ہیں, ساری کتابیں بخاری مسلم روز پڑھاتے ہیں, اور 45-47 ہو گئے پڑھاتے ہوئے, میں تو 38 سے پڑھا رہا ہوں. تو ہم بھی اب ویسی عربی نہیں بول سکتے جیسے عرب بولتے ہیں, اس لیے ایک مادری زبان کا سوال ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں واس اس لیے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ سب زبان والے تھے, ان کی مادری زبان عربی تھی, میری زبان فارسی تھی, تو مجھے جھجک معلوم ہوتی تھی کہ میں ان کے سامنے عربی میں کیسے تقریر کروں. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹے تم واس کہو نا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور یہ اہل لسان ہیں اور مجھے ان کے سامنے بولتے ہوئے ذرا جھجک معلوم ہوتی, فرمایا تم منہ کھولو. تو حضور نے اپنا زبان سے لبے دان لے کے 7 مرتبہ میری زبان سے لگا دیا, فرمایا جاؤ بولو. فرمایا کہ اب میں چلا کہ آج جا کر کے بات کہوں گا. تو اب حضرت علی سے میری ملاقات ہوئی. حضرت علی نے فرمایا بیٹے تم کی نہیں بات کہتے. پھر میں نے وہی عرض کیا تو انہوں نے کہا منہ کھولو. تو انہوں نے 6 مرتبہ لگایا. تو میں نے کہا کہ حضور تو پھر 7 پورا کر دیجیے, آپ بھی 7 مرتبہ کر دیجیے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں, ادبم بے رسول اللہ, اللہ کے رسول کا ادب کرتا ہوں, برابری نہیں کروں گا. حضور نے 7 مرتبہ لگایا ہے تو میں کم رکھوں گا. یہ حضرت علی نے فرمایا تھا. اس واقعے سے کیا معلوم ہوا, اس سے تو بہت سی عجیب و غریب باتیں معلوم ہو گئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت علی کے وصال کو بھی کئی 100 برس گزر چکے تھے. انبیاء کرام کا وصال تو ہمارے نزدیک وہ تو آنی ہوتا ہے, وہ تو زندہ ہوتے ہیں اور حیات دنیا بھی سے بڑھ کر ان کی حیات ہوتی ہے, مگر حضرت علی کو زمانہ ہو چکا ان کے انتقال کو. آج وہ حضرت علی بھی تشریف لیا ہے اور لبے دان بھی لگا رہے ہیں اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تشریف لائے تھے اور 7 مرتبہ لگا گئے ہیں, اس لیے تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی برابری نہیں کروں گا. تو قبر میں جانے کے بعد بھی علی کو یہ باتیں معلوم ہیں کہ اللہ کے رسول بغداد میں گئے اور حضرت اعظم کے زبان پر 7 مرتبہ لبے دان لگایا ہے, اور علی یہ جان رہے ہیں. جب ہی تو کہتے ہیں ادبم بے رسول اللہ, اگر انہیں کچھ پتہ نہ ہوتا تو وہ یہ کیوں کہتے کہ ادبم بے رسول اللہ. یہ بات ہوئی ایک. اور دوسری بات اور کیا معلوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم اتنی بات میں بھی نبی کی برابری کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نبی 7 مرتبہ لگائیں لبے دہن تو میں 7 مرتبہ لگاؤں گا, ایک بات میں نبی کے برابر ہو جاؤں گا, یہ نہیں کر سکتا ہوں, میں نبی سے کم رہوں گا. آج لوگ کہتے ہیں ہم نبی ہمارے جیسے ہی تو تھے, زیادہ سے زیادہ وہ بھائی تو تھے, تو آج تو ذات میں برابری دعویٰ کرتے ہیں. حضرت علی اس کے ایک پیر میں برابر ہونے کو تیار نہیں ہے, راضی نہیں ہے. وہ یہ ماننے کہ نہیں اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ لگایا تو میں 7 مرتبہ لگا کے حضور کے برابر اس بات میں کسی ہوں گا, میں کمی رہوں گا. تو یہ ہے صحابہ کرام اور یہ ہے حضرت علی کہ وہ نبی کی اتنی بات میں بھی مسافرت, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی نے فرما دیا تھا ائی لکم مثلی, تم میں کا کوئی میرے مثل ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ہم مثلیت اور برابری کا سوال ہی مسلمان کے دل میں نہیں آ سکتا ہے. خیر تو یہ تو حضور کی نظر کرم ہوئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیسی نظر کرم ہے. شیخ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی 4 کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے, مدارج النبوت میں ہے, اشیعت اللمات میں ہے, زبدۃ الاسرار میں ہے, اور ایک فارسی میں زبدۃ الاسرار کا ترجمہ بات کو انہوں نے لکھا ہے اس میں بھی ہے. 4 کتابوں میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں خیر سے غوث اعظم اللہ تعالیٰ نو وعظ کے لیے ممبر پر تشریف فرما تھے. رات کا وقت تھا, 10,000 آدمی اس مجمع میں تھے اور آپ وعظ فرما رہے تھے. حضرت علی یہی تھی, میں نے بتایا کہ وہ خاص خلفاء میں تھے, وہ سامنے ممبر کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے, ان کو اونگ آ رہی تھی. حضرت علی ہی تھی جو ہے بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے. تو ہوتا ہے وعظ کی مجلس میں اور جمعے کے خطبے میں اکثر لوگوں کو اونگ آتی ہے, اس میں بہت ہوتی ہے. تو لہٰذا علی ہی تھی کو بھی نہیں اونگ آ رہی تھی. حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے ممبر سے نیچے اتر کھڑے ہو گئے. اور آبادیہ علی تھی جن بھی کیا دیکھا تم نے؟ نے آواز سن کے آنکھیں کھولی, دیکھا حضور ممبر سے نیچے اتنے کھڑے ہوئے ہیں. تو عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا تھا جی, حضور کی زیارت کی تھی. تو آپ نے فرمایا فما امر کا, تمہیں کیا حکم دیا حضور نے؟ انہوں نے کہا امر نہیں دو ملازمت کا, مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو لازم پکڑے رہوں, آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں. یہ حضور نے مجھے حکم دیا. یہ علی ہیتی نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور اللہ کے رسول نے مجھے یہ حکم دیا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی حضور تشریف لائے تھے اسی ادب, اسی لیے تو میں نیچے آ کے ادب سے کھڑا ہوا تھا. تو یہ حضرت غوث اعظم نے فرمایا. تو علی ہیتی کیا کہتے ہیں؟ علی ہیتی کہتے ہیں کہ حضور مجھ میں اور آپ میں یہی تو فرق ہے کہ میں نے سوتے میں دیدار کیا اور آپ نے جاگتے میں دیدار کیا, کہ آپ نے جاگتے میں دیدار کیا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. یہ ہے مقام حضرت غوث اعظم. شیخ نے اپنی چاروں کتابوں میں لکھا ہے اضافے کو. تو یہ ہیں جن پر اللہ کے رسول کی یہ نظر کرم ہو تو کیوں نہ وہ کہیں گے کہ ان قدم حاضری اللہ رقبت کل ولی بہوا محرف کون کیا. اور تفریح الخاطر فی ترجمت شیخ عبد القادر, ایک مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے, اب تو خیر یہاں بھی چھاپ دی لوگوں نے. تو اس تفریح الخاطر میں ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے, انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سے غوث اعظم نے جب یہ بات فرمائی تھی ان قدمی حاضر اللہ رحمت کل ولی, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو علی یہی تھی بالکل ممبر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سب سے آگے ممبر کے قریب یہی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت علی ہیتی نے یہ چاہا کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو میں آگے بڑھ کے گردن جھکا کے جلدی سے آپ کا قدم اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ لوں, کہ چونکہ بالکل قریب میں تھے تو آگے ان کو ایک آدھ قدم بڑھانے کا موقع نہ تھا, ایک منٹ کا بھی شاید کام نہ ہوتا. تو وہ بڑھے جلدی سے اور چاہا کہ گردن جھکاؤں اور قدم آپ کا اٹھا کر کے ایسے ان گردن پہ رکھ کے دکھا دوں کہ میں بالکل اپنی گردن پہ رکھنے کو تیار ہوں. تو یہ آگے بڑھ کے گردن جھکا رہے تھے, حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ارے یہ کام تو ہو بھی چکا. یہ کہتے ہیں تو عجیب تعجب کی بات ہے, میں سامنے بیٹھا ہوں, مجھے دیر بھی نہیں, ذرا سا وقفہ نہیں ہے, اتنی دیر میں کس نے کر لیا اور مجھے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا, کوئی اور یہاں ہے بھی نہیں, یہ کون ایسا ہے کہ جس نے یہ کام کر لیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور یہ کون ہے جس نے یہ کام کر لیا؟ حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فلاں پہاڑوں میں ایک اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہے, اور جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے وہیں سے اپنی گردن جھکائی اور میرا قدم اس نے سر پر رکھ لیا. تو اس نے پہلے تم سے پہلے یہ کام کر لیا ہے, اور اس سلے میں انہیں سلطان الہند بنا دیا گیا ہے, وہ معین الدین اجمیری ہیں, انہیں سلطان الہند بنا دیا گیا اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تھا. یہ تفریح الخاطر میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے. اس کے بعد یہ تو اس زمانے کا واقعہ تھا, اسی میں لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو ان کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں, حضرت بختیار قاضی کے مرید ہیں, ان سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ تو فرمائیے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے جب یہ بات فرمائی تھی کہ ان قدمی رقبتی رقبت کل ولی, تو آپ کے شیخ نے تو یہ کیا کہ اپنی گردن پر رکھ لیا قدم, آپ بتائیے کہ اگر آپ سنتے یا آپ کیا کریں گے ایسے کام, ایسا کیا جواب دیں گے آپ اگر یہ سن لیں کہ انہوں نے ایسا فرمایا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے مرشد نے جب اپنی گردن پر اس قدم کو لیا ہے تو ہم تو کہیں گے بل ارا روسنا, ہم اپنے سروں پر آپ کا قدم لیتے ہیں, گردن کیا ہم تو سروں پر اپنا آپ کا قدم لیتے ہیں. یہ سے بڑی بات رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. تو یہ ہے وہ قدم مبارک جس کے لیے آپ نے فرمایا ان قدم اللہ رحمت کل بلی. تو لہٰذا ان کا کہنا ہی کیا ہے, تو ان کے کمالات, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو خود فرماتے ہیں کہ ہم عیسیٰ وانا محمدیون, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ولی ہیں اور میں محمد رسول اللہ کا امتی ولی ہوں, تو میرا ان کا مقابلہ ہی تم کر رہے ہو, یہ مقابلہ ہی کرنا کہاں چاہیے؟ تو یہ فرمایا. تو لہذا ان اللہ والوں کا حال تو کچھ عجیب و غریب ہی ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ تو یہ زندگی میں اگر کوئی سورت سے مان بھی لیں تو مرنے کے بعد تو اولیاء کرام کی کرامتوں کہتے ہیں وہ تو مر گئے مار اللہ, وہی مٹی کے ڈھیر ہوئے, قبروں میں کیا رکھا یہ کیا رکھا, اس کو انکوائریات بکنے لگتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ ذرا عقل سے ایک بات سوچیے, کیونکہ ہر آدمی ہندو ہو کوئی بھی کوئی مذہب بھی ہو, اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی اچھے کام کرنے کا بدلہ کیا ہوتا ہے, تو وہ یہی کہے گا کہ اچھے کام کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے اچھی عادت ہوتی ہے, اسے سوا ملتا ہے, دنیا کی زندگی سے اچھی زندگی ہو جاتی ہے, ترقی ہو جاتی ہے, اور برائی کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ تنزل ہو جاتا ہے. تو برائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا دی جائے گی, اب وہ چاہے جنت دوزخ مانے یا نہ مانے, وہ بیکنڈ کہے یا یہ کہ آبا گبن کہے یا عیسائی کہے, یہ جو بھی ہو, ہر ایک کہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بدلہ بڑھا کر دیتا ہے, درجے بڑھا کر دیتا ہے, اور بدی کے بدلے میں سزا دیتا ہے. یہ تو ہر آدمی کا, ہر مذہب والے کا نظریہ ہے. اچھا صاحب جی بتائیے کہ اللہ والے جب تک دنیا میں زندہ ہیں, جب تک ان اللہ والوں کے پاس لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, تمام حاجت مند آتے ہیں, دن بھر آتے ہیں کہ حضور بیمار ہے ذرا دعا کر دیجیے, تو حضور فلاں کام ہے, اس کا بڑا یہ نہیں ہوتا, فلاں روزی نہیں ملتی, نوکری, دنیا بھر کی حاجتوں کے لیے اللہ والوں کے پاس لوگ آتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اور ان کی حاجت روائی بھی ہوتی رہتی. یہ تو آج دن کی مقبول ہے, چاہے جتنا وہ ولیوں کو نہ مانتا ہو, مگر جب بلیک مارکیٹ میں پھنس جائے تو آپ دیکھیں وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہوگا, وہ بھی بیٹھا ہوا ہوگا, وہ دن بھر بیٹھا رہے گا, آج روٹتا رہے گا, وہ تو مزاروں پہ بھی بیٹھا رہتا ہے. وہ اب بھی آپ جا کے دیکھ لیں گے کہ چھتا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو کبھی چھتا جانے کو آرام کہتے ہیں, مگر کسی معاملے میں پکڑے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے ملیں گے کہ صاحب تو دامن پکڑے بیٹھے ہیں. تو یہ حال ہوتا ہے. تو خیر تو ان اللہ والوں کی دعا کو تو مومن نہیں کافر بھی جانتا ہے کہ ان کی دعا سے کام ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان اللہ والوں کے پاس ہندو مشرق بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, کہتے ہیں صاحب ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے, وہ بھی آ کے دعائیں کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں, ان کی زبانوں کی نکلی بات کو اللہ تعالیٰ ٹکرائے گا نہیں. یہ بات ہوتی ہے, اور یہ بات حدیث میں ہے, بخاری میں ہے. بخاری میں کیا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں, لو اقسم علی اللہ لابره, اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ قسم اللہ کی یہ کام ہو جائے گا, تو اللہ کہتا ہے بندے کی زبان کو جھوٹا نہیں کروں گا, قسم اس کی پوری کر دوں. بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ قسم کھا لیتے ہیں, اللہ کہتا قسم ان کی سچی کر دکھاؤ, اب ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دوں گا, کہہ دیا وہ جو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے آسان خدا کو یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بھروسے قسمیں کھا لیں تو اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے, تو ان کی دعاؤں سے فائدہ ہو جاتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے. اچھا اب ان کا انتقال ہو گیا, اب انتقال ہونے کے بعد مسلمان ان کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر انہیں ندا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں مصیبت میں ہوں, ذرا میرے لیے دعا کر دیجیے, مشکلات میں پھنسا ہوں, آپ ذرا اپنی نظر کرم کر دیں گے, مشکلات ختم ہو جائیں گی. تو اب یہ بتائیے کہ جو کام دنیا میں انہیں جو مرتبہ حاصل تھا کہ ان کی کہی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا, ان کی دعاؤں سے مسلمانوں کی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں, تو اب وہ مرنے کے بعد یہ قابل ہیں کہ وہ اللہ سے یہ عرض کر دیں اور اللہ ان کی سن لے, یا اس قابل نہیں ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب وہ دنیا کی بات تھی, اب ان سے یہ بات ختم ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ کہ اسے کہنا پڑے گا کہ نیکی مت کرنا, اگر نیکی کرو گے تو مرنے کے بعد درجہ گھٹ جائے گا. دنیا میں جو کام کر سکتے تھے مرنے کے بعد وہ بھی چھین لیا گیا, اب وہ نہیں کر سکیں گے. یہ مسلمان کو کوئی کہہ نہیں سکے گا, کوئی مذہب والا نہیں اسے کہہ سکے گا, وہ کہتا ہے وہ تو ترقی ہو جاتی ہے. تو لہذا دنیا میں ان کو اللہ نے جو کمال دیا تھا, اس سے بڑھ کر اب کمالات اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے, تو وہ اپنی قبروں میں رہتے ہوئے بھی ویسے ہی ہماری فریاد رسی سن لیتے ہیں اور ویسے ہی ہماری مدد کر دیتے ہیں جیسے دنیا میں کر دیتے تھے, اس میں کوئی استباق کی بات ہی نہیں ہے. تو آپ ان کو ایسے واقعات کو اگر سنیں گے تو میں تو اصل میں باقی باتیں تکلیف تو کرتا نہیں ہوں, اب ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا تو بہت مشتراک کیا تھا, میں کبھی آ جاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے, اور حقیقت یہ ہے کہ میں اب ڈاکٹروں نے مجھے بنا کر دیا, میں مجبور بھی ہوں, بیمار رہتا ہوں عام طور پر, بات وہ تھوڑی دیر اور رکھ دیتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ ان اللہ والوں کا کمال کیا ہوتا ہے. حضرت بایزید کے بستان میں رحمۃ اللہ تعالیٰ کس پائے کے ولی ہیں وہ آپ جانتے ہیں, سب دنیا جانتی کیسے بزرگان دین میں, تو سفر میں جا رہے تھے, جاتے جاتے کچھ آگے کہیں مزارات تھے ان پر کبھی کبھی پاتیاگ لے جاتے تھے. تو ایک گاؤں تھا جہاں بہت چور ڈاکو ان کے قسم کے ایسے لوگ رہتے تھے. وہاں کھڑے ہو گئے اور ایسے سانسیں لیتے ہیں جیسے کوئی سونگتا, ایسے سانس لے کر کے سونگ رہے ہیں. تو لوگ جو خادم ساتھ ہیں ان کا حضور یہاں تو کوئی خوشبو بدبو کچھ بھی نہیں آ رہی, اب کیا سونگ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں اس زمین میں خوشبو آ رہی ہے ایک اللہ کے بندے کی, اور اس زمین پر وہ پیدا ہونا ہے. انہی دردوں میں, ان چوروں اور ڈاکوؤں میں ایک بندہ اللہ کا پہنا ہوا ہے, اس کا نام علی ہوگا, اس کی کنیت ابو الحسن ہوگی اور وہ اس زمین پر پیدا ہوگا. تو یہ آپ نے فرما دیا تو اب کچھ نہیں, تو یہ زمانہ آپ کا تھا, ہوگی بات, آپ کا انتقال بھی ہوگا. انتقال ہونے کے 39 برس کے بعد حضرت ابو الحسن خرسانی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پیدا ہوئے, اسی گاؤں میں. نام علی تھا, ابو الحسن کنیت تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ علی جس کا نام ہوگا, ابو الحسن کنیت ہوگی, زمین پر پیدا ہوگا, وہیں پیدا ہوئے. آپ نے جب ذرا سا ہوش سنبھالا تو طریقہ یہ کیا کہ روزانہ عشاء کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ کر حضرت بایزید بستانی کے مزار پر جاتے تھے, کئی میل دور تھا, وہاں جاتے تھے. وہاں جا کر کے رات میں مراقبہ کرتے تھے اور جو کوئی ذکر اذکار کرتے تھے, اور پھر وہاں سے لوٹ کے فجر کی نماز پھر اپنے گاؤں میں آ کر پڑھا کرتے تھے. اور لوٹتے تھے تو الٹے چلتے تھے, راستے بھر بایزید بستانی کے مزار کو پیٹ نہیں کرتے تھے. تو ہم لوگ کسی مزار پر جاتے ہیں تو ادب کرتے ہوئے الٹے لوٹ کر آتے ہیں, مگر ان کا عالم تو یہ ہے کہ یہ ہر بے ادبی کو جائز کہتے ہیں. کعبے میں لوگ, حاجیوں سے پوچھئے, جب حاجی بیچارہ ہندوستان پاکستان کا حاجی ادب کرتا ہے تو کعبے سے نکلنے لگتا ہے تو الٹا چلتا ہے کہ کعبے کو پیٹ نہ ہو, نزدیک منہ پکڑ کے موٹے ہیں شرک شرک, تو کعبے کی تعظیم کو بھی شرک کہتے ہوں. تو کہتے ہیں پیٹ گھما لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ الٹا چل رہا ہے, شرک بات ہے. تو ان کا مذہب تو خیر یہ, مگر بات لو ان کا طریقہ یہ تھا کہ راستے بھر جاتے تو سیدھے تھے, لوٹتے تھے الٹے الٹے چل کے اپنے گاؤں تک کہ اس مزار کی طرف راستے بھر پیٹ نہیں کروں گا. یہ آپ کہیں گے بڑی تکلیف کا کام ہے, سال دو سال مہینہ دو مہینہ کر لیا ہوا, کتنے 12 برس کرتے رہے, ہر روزانہ رات کو 12 برس جاتے تھے ان کے مزار پر اور رات بھر یہ کر کے فجر کی نماز اپنے گاؤں پڑھتے تھے. تو 12 برس سے پورے ہو گئے تو ایک دن مزار پر حاضر تھے. حضرت بایزید بستانی نے فرمایا کہ ابو الحسن اب تم جا کر ہدایت کا کام کرو, تمہارا کام ہو گیا. ان کی قبر انور سے یہ جواب آیا, یہ سوال آیا, آیا اطلاع. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں نے نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے نہ کچھ نہ کچھ, تو میں کیا ہدایت کا کام کروں گا, میں نے تو کسی سے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, وہ آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں, یہی مجھے عبادت کرنا آ گیا, باقی اور تو کہیں پڑھا لکھا بھی نہیں میں نے, میں کیسی ہدایت کا کام کروں. انہوں نے فرمایا کہ ارے ابو الحسن تمہیں اپنے مقام کا خود پتہ نہیں ہے, تمہیں ابھی کیا مقام ملنے والا ہے, میں نے تو تمہارے وسیلے سے ایک دعا اللہ نے میری قبول کی ہے, تمہارا وسیلے سے تو مجھے کمال ملا ہے. ارے تو بایزید سے بستانی 39 برس تو ان کی پیدائش سے پہلے گزر چکے ہیں. انہوں نے کہا حضور یہ کیا آپ کمال کی بات کر رہے ہیں, میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب آپ تھے, آپ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے. انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ تمہارے گاؤں میں گزر رہا تھا, تمہاری خوشبو وہاں آ رہی تھی, تو ایک آرزو میری تھی جو اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا تھا 30 سال سے, میں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کمال مجھے دے دے, یعنی کوئی دنیا کا نہیں تھا, ایک کمال تھا جو 30 برس سے میں دعا کر رہا تھا. اس دن جب تمہاری خوشبو وہاں میں نے سونگھی تو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ جس بندے کی خوشبو آ رہی ہے اس کے تو پھر یہ کمال دے دے, اسی وقت اللہ نے مجھے تو کمال دے دیا. تو تمہارا تو اتنا مقام ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے میری سن لی. انہوں نے کہا حضرت آپ فرما رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, چل دیے. وہاں پہ چلے تو کہتے ہیں میں نے, انہوں نے کہا جاؤ الحمد شروع کرو چلے جاؤ. تو میں نے جو الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کیا ہے تو ایک روایت یہ ہے کہ اپنے گاؤں میں آئے تو پورے حافظ ہو چکے, اتنی دور چلنے میں پورا قرآن ختم کر لیا اور حافظ بھی ہو گئے تھے. اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ شاید 22 دن کے بعد ہوئے تھے, مگر ایک روایت یہ ہے کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے حافظ ہو گئے تھے. خیر اگر 22 دن میں بھی ہو گئے ہوں تو یہ کمال ہوں. تو اب ان کا علم کیسا ہوا؟ اب ذرا ان کا علم کا حال دیکھیے، کسی نے پڑھا بھی نہیں تھا، حضرت باری بن بستانی نے ان کے کمالات بتائے. ایک کوئی عالم ان کے علاقے میں آئے، حضرت ابوالحسن خطانی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ کہا حضور آپ کی علاقے میں کوئی اعلیٰ درجے کی سند والا محدث ہو تو ہمیں بتائیے. سند ہوتی ہے حدیث کی، اب جس میں مثلا ایک میں 50 ہیں، ایک میں 40 ہو جائیں یا 49 بھی ہو جائیں، تو یہ سند عالی کہلاتی ہے، یعنی حضور سے ایک درجہ قریب ہو گیا. بھائی ہمیں اگر 50 واسطوں سے حدیث پڑھی تو دوسرے نے 48-45 سے مل گئی تو وہ حدیث قریب راستہ ہے، تو اسے عالی سند کہتے ہیں. تو وہ عالم نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کے علاقے میں کوئی اعلیٰ درجے کی سند حدیث والا ہو تو بتائیے، ہم اس سے ایک سند لیں گے. تو آپ نے فرمایا بھائی میں یہاں گوشہ نشین کرتا ہوں، تم جاؤ اور اپنا تلاش کرو، میں کس عالم کو تمہیں بتاؤں. وہ پیچھے پڑ کر کہتا تو حضور اپنا ہی بتا دیجیے، آپ کی سند کیا ہے، آپ نے کس سے حدیث پڑھی. پہلے تو ڈالا کہ بھائی تم کیوں میرے پیچھے پڑتے ہو، ان کا نہیں حضور تو اپنی تو بتائی دیجیے. میں نے تو خود حضور سے پڑھا. یہ تو بہت تعجب، انہوں نے کہا ایسا کتنا زمانہ حضور کو گزر چکا، ان کی حیات طیبہ میں آپ تھے بھی نہیں، اب پیدا ہوئے اور کہہ رہے ہیں میں نے حضور سے پڑھا. تو انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے ہمیں تالنے کے لیے ایسے ہی ترکا دیا. چلے آئے تو اطمینان نہیں ہوا، آگے سوئے. رات کو خواب میں دیدار ہوا حضور کا، حضور نے فرمایا ارے بے وقوف جا، ابو الحسن جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، جا جا اس سے حدیث کی سند لے لیں. تو اب تو یہ صبح دوڑے ہوا ہے، حضور بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حدیثیں سنا دیتے ہیں دو چار، اور دو چار سنانے کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی سند ہمیں دے دیجئے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا حضور میں کچھ حدیثیں پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے اور اپنی سند مجھے دے دیجیے. تو میں سر سناؤں دو ایک حدیثیں پڑھی. تو جب ایک آدھ پڑھنے لگے تو ان کا اس کو مت پڑھا کرو، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. پھر سے اور پڑھی، پھر انہوں نے روک دیا نہیں ادھر اس کو مت پڑھو. تو اب یہ کہنے لگے کہ حضور میں تو حدیث کو اپنے علم کے اعتبار سے سند ذرا دیکھ کے اچھی اچھی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، آپ کیسے پہچان رہے ہیں کہ یہ حدیث کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، اس کو مت پڑھو، یہ ٹھیک پڑھو. تو آپ وہ طریقہ اپنا مجھے بتائیے، تو آپ کا کیا پیمانہ کیا ہے، کیا کانٹا ہے، کیسے آپ پہچانتے ہیں، یہ آپ مجھے بھی تو بتائیے. حضور نے فرمایا وہ قاعدے قانون تو تم جانتے ہو گے، میں حدیثیں تمہاری سن رہا ہوں اس طرح کہ اللہ کے رسول کا دیدار کر رہا ہوں. جس حدیث کو سن کر حضور کی پیشانی پر شکن پڑ جاتی میں کہتا ہوں اس کو مت پڑھو، یہ حضور کو پتہ نہیں ہے، اور جس کو حضور پر چار پرچار سنتے ہیں اسے کہتا ہوں پڑھو، میں تو ایسے سن رہا ہوں بتانا تو تم جانتے ہو. تو یہ ہے ابو الحسن خلقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے، جو اس حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ اب اور تم ہدایت کرو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرما دیتا ہے. تو خیر ہو گیا. تو اب سنیے کہ ان کا کیسے، یہ تو میں بتا رہا تھا صرف اس لیے کہ اب حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہو چکا ہے، مرنے سے پہلے ابو الحسن پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے بتا دیا، نام بتا دیا، جگہ بتا دی، یہ بتا دیا یہاں پیدا ہوں گے، یہ نام ہوگا، یہ کنیت ہوگی، اور ان کے وسیلے سے دعا بھی قبول ہوگی. قبر سے ہدایت کر دی کہ تم وہ آدمی ہو جو میں بتا چکا ہوں پہلے، اور تم ہی وہ پیدا ہوئے، تمہیں اللہ کمال دے گا. تو یہ اللہ والوں کے علم ہوتے ہیں، پہلے سے اس لیے بھی بتا دیا ان کی پیدائش سے پہلے، اور قبر سے بھی ان کو بتا دیا کہ تم وہ آدمی ہو. یہ اللہ والوں کو حال ہوتا، یہ کرامتیں اولیاء کرام کی ہوتی ہیں، یہ تو مرنے کے بعد کا حال ہے. اور یہ قصے کہانی میں کہیں نہیں نہیں کہ میں کوئی قصے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ الحمدللہ کہ میں اس قسم کا واعظ ہی نہیں ہوں. میرے سامنے میں نے بتایا کہ میں نے سب نے قصے پڑھانا شروع کیا تھا، اور اتنا زمانہ ہو گیا، سینکڑوں ہزاروں کتابیں میری نظر سے گزر چکی، میرے پاس حدیث اور یا سیر کی کتابوں ہی کے اتنے واقعات ہیں، مجھے قصے اور سنانے کی کیا حالت ہے. تو یہ حضرت فضیل الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ الاولیاء جو لکھی ہے، اولیاء کتاب، اس میں یہ واقعات ہیں، یہ واقعہ اس میں انہوں نے لکھا ہے. وہ خود ایک ولی ہیں، تو وہ خود ولی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں یہ واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا یہ، ابو الحسن خلقانی کا مقام بہت بلند ہے، بڑے فضائل ہیں ان کے اوپر. ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا کہ ہندوستان پر حملے کی بات آئی ہے نا، تو محمود نے جب یہ حملے کرنے کا، آپ نے سنا کتنی مرتبہ سومناتھ پہ حملے کیے، 16 یا 17 کتنے حملے ہوئے، ہر حملے میں وہ ناکام رہتا تھا. تو ہوا یہ کہ اس نے سنا کسی سے کہ کوئی ایک بہت بزرگ ہیں جو خرقان میں ہیں، اور پڑھی ان کی شہرت ہے، چلو ان سے ملنے کے لیے. تو اپنا لفظ فوج اور یہ اور وہ تمام تحفے صاحب لے کر ان کے پاس گیا, تو گاؤں سے باہر بیٹھ گیا, خیمے میں لگوا دی بادشاہی, اور اپنے ایک وزیر کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور تم ان سے جا کے کہو کہ آخر بادشاہ سلامت ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا, اتنی دور سفر کر کے آیا ہے, تو آپ اتنا کر لیجئے کہ اپنے گاؤں سے چل کے اس کے پڑاؤ میں خیمے میں چل کے ملاقات کر لیجیے, اور اگر وہ آنے کو انکار کریں تو تو پڑھ دینا آتی اللہ رسول اللہ لمرے میں یہ آیت پڑھ کے سنا دینا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور حاکموں کی اطاعت کرو, تو یہ سنا دینا, تو دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. تو وزیر گیا, اس نے جا کہا کہ حضور بادشاہ سلامت تشریف لائے, آپ اگر خدمت وہاں تشریف مل چلتے ہیں تو بادشاہ کی. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کہاں اتنی فرصت ہے, ہمیں اللہ اللہ سے فرصت کہاں ملتی ہے, ہم بادشاہوں کے پاس کاہے کے لیے جانے لگے, وہ آنے تیار نہیں. تو اس میں آیت پڑھ دی, تو اولی الامر حاکموں کی فرما برداری, انہوں نے کہا بھائی یہ تو تیسرے نمبر پہ ہے, پہلا اللہ کی اطاعت ہے, پھر رسول کی اطاعت ہے, پھر ہے, تو ہمیں پہلے دو کی اطاعت سے وقت ہی نہیں ملتا جو تیسرے کرنے جائے, تو پہلے ان دونوں کی تو کر لیں, اس کے بعد وقت ملے گا, دیکھا جائے ہمیں ان دونوں کی پوری نہیں کر ملتی تو ہم کیا کریں. تو اس نے کہا چلا آ کے بادشاہ کہا محمود سے خلاف ہو تو آنے کو تیار نہیں. تو اس نے کہا بھائی چلو کوئی اللہ والے ہی, اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو بادشاہ کا نام سن کے جلدی آ جاتا, تو چلو بھائی چلتے ہیں ہم لوگ. تو گیا, اس نے پھر یہ حرکت کی محمود نے, دس عورتوں کو لے کر کے بالکل مردانہ پوشاک سولجر سپاہی کی پہنائی, اور نہ سپاہی بنایا دس عورتوں کو, اور بالکل ملٹری کا آدمی بنایا تھا آدمی, اور اس کے بعد اپنا اس نے اپنے ایاز جو غلام تھا اس سے ایک دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ایاز ایک دن تجھے اپنا تاج اڑا دوں گا. تو اس نے کہا آج موقع اچھا ہے, اپنا شاہی پوشاک اور تاج اپنے غلام کو اڑا دیا اور غلام کے کپڑے خود پہن لیے, تو دیکھیں کہ وہ آج پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, کیا ہوگا, یہ سب کر کے آپ دربار میں حاضر ہو. تو حاضر ہوا تو آپ نہ اس کی تعظیم کو اٹھے نہ کچھ نہیں, اپنا جو بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھے ہوئے تو یاد بیٹھا. تو اس نے کہا کہ میں محمود ہوں اور آیا ہوں اس کی خدمت میں. تو فرمایا کہہ رہی ان غیر محرم عورتوں کو تو میرے سامنے سے پہلے ہٹا دے, یہ تو مردانہ لباس میں ان کو لے کر آیا تھا, فرمایا کہ ان غیر محرم عورتوں کو یہاں سے ہٹا دے, اس کے بعد میں تم سے بات کروں گا. تو اس نے کہا یہ تو ان کو اشارہ کر دیا, سمجھ گیا یہ تو انہوں نے پکڑ لی میری بات. تو اب اس نے ترتیب یہ کی تھی کہ ایاز کو کہا تو آگے آگے رہنا, تو بادشاہ کا لباس پہنے ہوئے, تو بادشاہ بن کے آگے آگے رہنا, میں غلام بن کے پیچھے پیچھے رہوں گا. تو اب آپ اس ایاز سے تو بات نہیں کر رہے ہیں, آپ محمود سے بات کر رہے ہیں, حالانکہ کپڑے غلامی کے پہنے ہوئے تھے. تو محمود نے کہا حضور بادشاہ سلامت نہیں, دامت یہ تو مکاری کی بات ہے, یہ دھوکے بازی کی بات ہے. تو اس نے کہا یہ بھی بات پکڑ لی, تو ہیں یقیناً یہ اللہ والے کہ ان کے پاس یہ دھوکے بازی کا کام چلے گا. تو خیر اس نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے, کچھ آپ نصیحت کر دیجیے. خیر انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہے, دمت کرنا ظلمت کرنا, یہ کچھ نصیحت کی. تو اس کے بعد اس نے کچھ تحفے تحائف پیش کرنا چاہے, تو آپ نے فرمایا اچھا تحفے دے رہا, اپنا مسلح ہٹایا, سوکھی ہوئی روٹی, معلوم نہیں کب کی سوکھی ہوئی تھی, اس کو دی محمود کو لکھا لے. تو اب بادشاہ کا حلف وہ تر غذائیں کھانے والا, یہ سوکھی روٹی چبا رہا ہے منہ میں ادھر ادھر کر رہا ہے, وہ حلق میں جاتی نہیں, ادھر نکلنے کی تو حلق میں پھنس رہی ہے. تو فرمایا کیا حلق پکڑ رہی ہے تیرا, کہنے لگا. فرمایا کہ یہ تو دنیا دکھا کر ہمارے گلے میں بھی پھندا ڈالنا چاہتا ہے, تو ہم اس دنیا سے دل نہیں لگاتے, یہ اپنا سب لے جاؤ, یہ ہمارے پاس لانے کا کیا کام تھا اس کو, تو وہ بھی لینے کو تیار نہیں. تو محمود نے کہا تو حضور پھر میرا تو کچھ آپ اپنا ہی تحفہ پہ دے دیجیے, میرا نہیں لیتی. تو آپ نے اپنا ایک جبا اس کو دے دیا کہ لائی یہ لے گا, جائیے تجھے دیے لے گا. تو جب یہ چلا تو آپ کھڑے ہو کر کے اس کی تعظیم کر کے اسے رخصت کرنے آئے. تو اس نے محمود نقاب صاحب یہ بات بتائیے کہ میں آیا تھا تو آپ نے میری طرف التفات بھی نہیں کیا, کھڑے بھی نہیں, کچھ نہیں, اور جا رہا ہوں تو آپ مجھے رخصت کرنے کیوں آ رہے ہیں. فرمایا کہ تو اس وقت تو اپنا بادشاہی دماغ لے کر آیا تھا میرا امتحان کرنے کے لیے, اور اب تو میرا عقیدت بند بن کے اب بادشاہی کا غرور تیرے دل سے نکل کے تو اللہ والوں کی محبت لے کے جا رہا ہے, اس لیے میں تعظیم کر رہا ہوں, تو اس لیے میں تیری تعظیم کو آیا ہوں. تو بات چلا گیا. تو آپ سمجھیے کہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ محمود نے آخری مرتبہ جب حملہ کیا ہے سومناتھ پر, تو پھر اسے چکر ہو رہی تھی, پھر اس کی فوجیں ہار رہی تھیں, اسے وہ جبا ان کا ساتھ رکھتا تھا. تو اس وقت اسے خیال آیا کہ یار تو آپ کی دفعہ اگر میں ہار گیا تو پھر تو ہمت ہی نہیں کر سکوں گا کہ میں یہاں حملہ کر جاؤں. تو گھوڑے سے اترا, سجدے میں گرا اور وہ جبا ہاتھ میں لیا اور عرض کیا کہ یا الہ العالمین, اس جبے والے کا وسیلہ تیرے دربار میں لاتا ہوں کہ میری عزت رکھ لے اور مجھے پتے کر دے. تو یہ جبا ہاتھ میں لے کر کے اس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ سومناتھ مجھے پتے دے دے, میں یہ جبا لے کر آیا ہوں. تو اب اس کے بعد جو حملہ کیا تو اس نے فتح کر دیا. تو یہ جبے کی برکت سے ہندوستان فتح ہوا تھا. یہ محمود نے سومناتھ فتح کیا تھا اس جبے کی برکت سے. تو یہ تو ہوئی بات, مگر اب آپ دیکھیے جب دن میں یہ ہو گیا تھا تو اب محمود رات میں سویا تو خواب میں دیکھا حضرت ابو الحسن قطانی رضی اللہ تعالیٰ نے. آپ نے فرمایا کہ محمود تم نے تو ہمیں بڑا بے عزت کر دیا. حضور آپ کا نام لے کر کے تو فاتح بن گیا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے بے عزت کر دیا, میں نے تو حضور کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. فرمایا کہ بے وقوف یہی تو تم نے مجھے بے عزت کیا, اگر میرے جبے کا وسیلہ تم نے دیا تھا تو ساری دنیا کی فتح مانگ لیتا تو اللہ تجھے وہی دے دیتا. کیا ایک سومناتھ کی فتح کی بات کہی ہے یا ساری دنیا کی فتح کی بات مانگ لیتا تو اللہ میرے نام سے تجھے وہی دیتا. یہ ہے اولیاء کرام کا مقام اور یہ ہے ان کے درجات کہ اللہ ان کی باتوں کو ایسے سنا کرتا ہے. ان کے فضل و برکات یہ جو لوگوں نے تجربے سے پائے ہیں وہ ہیں جو مشاہدے میں آ چکے ہیں. اب دنیا ہزار کہتی رہے مگر بات وہی ہے کہ جو مذہب اہل سنت ہے وہ حق ہے کہ یہ اللہ والے دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ناصر اور مددگار ہیں اور مزارات میں جانے کے بعد بھی ان کی وہ نصرت اور مدد باقی رہتی ہے اور وہ آج بھی ہمارے اوپر ویسی نظر کرم رکھتے ہیں جیسے دنیا میں رہتے ہوئے نظر کرم رکھتے تھے. تو حضرت غوث اعظم اللہ تعالیٰ نو کو میں نے جیسا عرض کیا تو ان کے کمال کا تو کہنا ہی کیا ہے, وہ تو کمال والے ایسے ہیں کہ ان کے نوجوانی کے عالم میں جب بالکل جوان بغداد میں آئے تھے تو تاج العارفین ابو المفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ ہیں, سفید داڑھی کی بوڑھے آدمی تھے. حضرت غوث اعظم کو دیکھ کے چلے کے کھڑے ہو جاتے تو ان کے مریدین کہتے تو حضور آپ اتنا اپنے آپ کو چھوٹا کیوں کرتے ہیں, وہ نومل بچے ہیں آپ بوڑھے بزرگ ہیں تو آدمی تواضع انکساری کرے مگر ایک بچے کے مقابلے میں آپ اتنی عاجزی کیوں دکھاتے ہیں. مرید ہوتا ہے اپنے پیر کے متعلق خیال رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم معلوم نہیں ان کا مقام کیا ہے, تم نہیں جانتے ہو ان کا مقام بہت بلند ہے. ایک وقت آنے والا ہے یحتاج الیہ کل عام وخاص, ہر عام اور خاص ان کا محتاج ہو جائے گا, ان کو تو اللہ تعالیٰ ایسا مقام دے گا سب ان کے محتاج ہو جائیں گے. یصدق اللہ بہ ینفع اللہ بہ من یصدق بکراماتہ, اور ان کی کرامتوں کو جو سچا سمجھے گا ان کے فیوض و برکات سے اللہ اسی کو فائدہ دے گا, اسی کو فائدہ ملے گا جو ان کی کرامتوں کو سچا مانے گا. تو یہ اس کے بعد ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما تشریف لائے تو آپ نے داڑھی پر ایسے ہاتھ سے سپرے داڑھی عرض کیا کہ یا عبد القادر آپ کو جو وقت ملنے والا ہے جب وہ وقت آ جائے تو اس بڈھے کی سفید داڑھی کو یاد رکھنا ہے, اس کو بھول مت جانا. یہ حضرت تاج العارفین نے ابو الفضل رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے عرض کیا. اور اس کے بعد تو ابھی کیونکہ نومت تھے اور مریدین وہی پہلے میں نے بتایا مریدین یہ کہہ چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو کہا دے کل دیکن یسیو یس کتو دیکو کا یسیو بلا یس کتو علاجوں میں قیامت, ہر ایک کا توتی بولتا ہے کچھ دن بولنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے مگر تمہارا توتی بولے گا تو قیامت تک بولتا رہے گا اور تمہارا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا, وہ کبھی بند نہیں ہوگا. تو یہ ہیں وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام لینے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فضل و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے.